بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائیوں، اللہ جل شانہ منوالہو نے محض اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو، کائنات کی ہر ہر چیز کو اپنی قدرت سے پیدا کیا. جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، تب تک اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے گا، تھامے رکھے گا، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اپنی قدرت سے ساری کائنات کو ختم کر دے گا. دنیا میں جتنی پھیلی ہوئی شکلیں ہیں، جو مخلوقات ہمیں نظر آتی ہیں اور جو مخلوقات ہمیں نظر نہیں آتی، یہ ساری کی ساری اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی. انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی اپنی قدرت سے پیدا کیا. ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فوقیت دی ہے اور سردار بنایا ہے. انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ نے انسان کی خدمت اور انسان کی سیوا چاکری کے لیے پیدا کی. آسمانوں کو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا، زمین اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی، سورج اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا، چاند کا نظام اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا، رات اور دن اللہ نے انسانوں کے لیے بنائے، ہوائیں اللہ نے انسانوں کے لیے چلائی، دریا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بہائے، درخت انسانوں کے لیے اللہ نے اگائے، دنیا کے جانور، بھینس، گائے، بکری، بھیڑ، اور دنیا کے اور جانور، گھوڑا، گدھا، اونٹ، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی سیوا چاکری کے لیے اور انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے. انسانوں کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے خادموں کو دنیا میں پہلے ہی وجود دے دیا تھا. جیسے سیٹھ کے آنے سے پہلے نوکر تیار ہو جایا کرتے ہیں سیٹھ کی خدمت کے لیے، ایسے ہی دنیا میں انسانوں کی خلقت سے، انسانوں کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے دنیا کا یہ سارا کارخانہ بنایا. آسمان بھی، زمین بھی، سورج بھی، چاند بھی، رات بھی، دن بھی، پہاڑ بھی، دریا بھی، درخت بھی، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پیدا کر دیے. یہ سارے کے سارے اللہ نے انسانوں کی خدمت اور سیوا چاکری کے لیے بنائے، اور یوں فرمایا روایت میں جس کا مفہوم ہے: الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا ساری کی ساری تمہارے لیے پیدا کی گئی. زمین سے گلنے کا نظام، اگنے کا نظام، زمین پر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا نظام، آسمانوں کا نظام، زمینوں کا نظام، یہ اللہ نے انسانوں کے فائدہ اٹھانے کے لیے بنایا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا. یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کر یہ فرمایا، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا بنایا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے خوراک کا نظام بتایا اور یہ فرمایا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. اللہ کرے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے والے بنے. آج ہمارے اوپر ایک جنون طاری ہو چکا ہے انگلش اور انگریزی سیکھنے کا. ہم نے عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی. عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا ہے. یہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے بلکہ قرآن اللہ کا شاہی فرمان ہے. اللہ کا شاہی فرمان ہے. اللہ اپنے بندوں سے کیا کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے. اللہ کرے میں اور آپ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے بنے، اس علم کو حاصل کرنے والے بنے جس علم کے واسطے سے ہم قرآن کریم کو سمجھنے والے بنے اور اس پر عمل کرنے والے بنے. ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، تو پھر مسئلہ یہ ہے، بات یہ ہے، اللہ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ سارا سب کچھ اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، تو انسانوں کو اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ اس روایت کا دوسرا جملہ یہ ہے جس کا مفہوم ہے، الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا ساری کی ساری تمہارے لیے بنائی گئی ہے لیکن تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. انسان آسمانوں کے لیے نہیں ہے، انسان زمین کے لیے نہیں ہے، انسان بھینسوں کے لیے نہیں ہے، انسان گائے ڈھوروں کے لیے نہیں ہے، اور انسان زمینوں اور آسمانوں کے لیے نہیں ہے. انسانوں کی تخلیق اللہ نے اپنی بندگی کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اور انسانوں کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے کی ہے تاکہ دنیا میں اللہ کی مرضیات پر چل کر اپنی آخرت کی زندگی کو آباد کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے پہلے یہ بات سمجھا دے اور زندگی میں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے بندگی کے لیے دی ہے. جو بندگی کے بغیر دنیا سے جائے گا اس کو مرنے کے بعد شرمندگی کے سوا اس کے ہاتھ میں کچھ آنے والا نہیں. یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے بنائی ہے، میرے بندوں میری قدرت کے مظہر کو دیکھو اور مجھے پہچانو میں کتنی بڑی طاقت والا ہوں. اے میرے بندو میرے خزانوں کو دیکھو اور میرے خزانوں کو دیکھ کر میری قدرت اور میرے خزانے کو پہچانو، مجھے پہچانو میں کتنے بڑے خزانوں کا مالک ہوں. ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے، اپنی اڑکھان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے. وہ چاہے تو مردے میں سے زندہ بنا دے اور وہ چاہے تو زندے میں سے مردہ پیدا کر دے. وہ چاہے تو پانی کے ناپاک قطرے میں سے بہترین قسم کا انسان پیدا کر دے جس کا تصور اور جس کا خیال ہم کر نہیں سکتے. دنیا کے انسان کوئی مورت بناتے ہیں، کوئی صورت بناتے ہیں، تو کوئی لکڑی پر بناتا ہے، کوئی پتھر میں بناتا ہے، کوئی پیتل میں بناتا ہے، کوئی لوہے میں بناتا ہے. اللہ جل شانہ من والہ نے انسانوں کی پیدائش ایک ناپاک پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کی تخلیق فرمائی ہے. اور کیسی پیدائش اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ویسا بہترین صورت اور بہترین سانچے میں ڈھال کر بنایا ہے کہ ایسا کوئی تصور نہیں سب کر سکتا. اس سے زیادہ انسان کو زیادتی محسوس ہوتی ہے, اور اس انسان کی تخلیق میں کوئی کمی ہو جائے تو انسان کو کمی محسوس ہوتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے انسان کی تخلیق اور بہترین تخلیق پر چار چار چیزوں کی قسمیں کھا کر فرمایا, انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, تور سینا کی قسم, مکہ مکرمہ کی قسم, اور پھر فرمایا ہم نے انسان کو بہترین صورت اور بہترین سانچے کے اندر میں پیدا کیا ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ میں پانچ انگلیاں دی ہے. اگر کسی انسان کو پانچ میں سے ایک انگلی کم ہو جائے تو وہ انسان محسوس کرتا ہے میرے ہاتھ میں کمی ہے, میرے ہاتھ میں کمی ہے. اور پانچ میں ایک انگلی مزید بڑھ جائے, اگر چھ انگلیاں ہو جائے تو یہ انسان محسوس کرتا ہے یہ چھٹی انگلی زیادہ ہے, یہ گویا کھانے میں پینے میں کپڑے پہننے میں کام کرنے میں مجھے نڑتی ہے. اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پانچ انگلیاں دی ہے جو انسان کے لیے کافی اور وافی ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں دی ہے, تین آنکھیں نہیں دی. اگر ایک آنکھ دے تو بھی انسان محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر میں کمی ہے, اور اگر دو کے بجائے تین دے دے تو یہ انسان دنیا میں عجوبہ بن جائے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ نے انسان کو بہترین صورت کے اندر میں پیدا کیا ہے. آنکھیں اللہ نے اوپر بنائی ہے, پھر اس کے بعد اللہ نے نیچے ناک بنائی ہے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منہ بنایا ہے. اگر یہ ناک منہ کے اوپر ہونے کی بجائے کسی اور جگہ ہوتی تو انسان کو کھانے میں تکلیف پیش آ جاتی. انسان لقمہ اٹھاتا ہے, کوئی مٹھائی اٹھاتا ہے, روٹی کا ٹکڑا اٹھاتا ہے, آنکھ سے دیکھتا ہے اس پر کوئی کیڑی مکوڑا جیو جنتو تو نہیں ہے. آنکھ سے دیکھنے کے بعد منہ کے قریب لاتا ہے تو ناک سے اس کی بو محسوس کرتا ہے, یہ روٹی یہ مٹھائی باسی سڑی ہوئی تو نہیں ہے. دو لیبورٹریوں کے اندر میں پاس ہونے کے بعد پھر منہ میں لقمہ انسان ڈالتا ہے, اور منہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے زبان کے چاروں طرف میں 32 دانت بنائے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ زبان 32 دانتوں میں کھانا لقمہ تقسیم کرتی ہے, لیکن کبھی بھی زبان دانتوں کے بیچ میں نہیں آتی. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے, اور اللہ اپنی قدرت سے تھامے ہوئے ہیں. اللہ نے محض اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا کیا ہے, اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں انسان غور کرنے والا بنے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنی قدرت کا نظام چلایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے. خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وفی انفسکم افلا تبصرون, اپنے ذات پر غور کرو, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کیسے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہاری قیمتی آنکھ بنائی ہے, اور اس آنکھ کے چاروں طرف میں مضبوط ہڈی کا حلقہ بنایا ہے. اگر انسان کہیں ٹکرا بھی جائے تو ٹکرانے سے ہڈی پر مار لگتی ہے, آنکھ بچ جاتی ہے. اگر یہ آنکھ پیشانی کی طرح باہر ہوتی تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ دن میں ٹکرا جاتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو ہڈی کے سانچے میں اندر میں رکھا ہے تاکہ آنکھ محفوظ رہے. آنکھ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اوپر کا پردہ رکھا ہے جو پتہ نہیں ایک منٹ میں سینکڑوں مرتبہ بند چالو ہوتا رہتا ہے. جہاں گرد و غبار آیا یا جہاں کوئی ایسے خطرے کی بات پیش آئی, فوراً اوپر کا پردہ نیچے کے پردے سے مل جاتا ہے اور آنکھ کو آنے والے گرد و غبار سے بچا لیتا ہے. اس پردے کے اندر میں نہ اوپر سے نیچے آتے ہوئے کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے, اور نہ نیچے سے اوپر جاتے ہوئے تڑتڑاہٹ ہوتی ہے. ہماری دکان کا شکل ہوتا ہے, ہم نیچے کرتے ہیں تو کھڑکھڑاہٹ سے نیچے آتا ہے, اور اوپر کرتے ہیں تو کڑکڑاہٹ سے اوپر جاتا ہے. لیکن ہماری آنکھ کے شکل کو سینکڑوں مرتبہ اوپر نیچے کرتے ہیں لیکن اس آنکھ میں کوئی آواز نہیں پیدا ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے. میرے بندو میری قدرت کو دیکھو اور اس پر غور کرو اور مجھے پہچانو میں کتنی بڑی طاقت والا ہوں. بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا. دس بائی دس کی چھت بنانی ہو, یہ منڈپ اور شامیانہ بنانا تھا تو اس کے لیے پتہ نہیں دسیوں کھمبے کھڑے کیے, تب جا کر ہمارا یہ کپڑے کا شامیانہ اوپر ادھر بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے سات آسمان بنائے, سات آسمان بنائے, کتنے موٹے, کتنے دبیز, کتنے کیسے. اللہ تعالیٰ نے پہلا آسمان, پھر دوسرا آسمان, پھر تیسرا آسمان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بغیر عمد ترونہا, بغیر ستون کے تم اس کو دیکھ رہے ہو. حل ترا من فطور, کیا اس میری خلقت میں, میری پیدائش میں کوئی کمی, کوئی کجی نظر آتی ہے؟ فرج البصر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک نہیں دوبارہ دیکھو, بار بار دیکھو, آسمان کی خلقت میں کہیں تمہیں کوئی کمی کجی نظر آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون کے نہ نیچے سے اٹکا ہوا ہے اور نہ اوپر سے لٹکا ہوا ہے. ہمارا یہ شامیانہ نیچے سے اٹکا ہوا ہے اور پنکھا اوپر سے لٹکا ہوا ہوتا ہے, لیکن آسمان نہ اوپر سے لٹکا ہوا ہے اور نہ نیچے سے اٹکا ہوا ہے. یہ اللہ کے امر کن سے, اللہ کے حکم سے تھما ہوا ہے. اللہ نے اس کو تھامے رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ جیسے چاہے, جس طرح چاہے پیدا فرما دے. زمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا, جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا, سورج اور چاند کے نظام کو اللہ نے اپنی قدرت سے چلایا. کبھی بھی کوئی ایسا موقع نہیں آتا کہ سورج نے ہڑتال کر رکھی ہو کہ آج تو میں نہیں نکلوں گا, یا آج تو میں تھکا ہوا ہوں اس لیے گھنٹے کے بعد نکلوں گا, کبھی بھی نہیں ہوا ہے. اللہ کا نظام ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم, سورج اپنے مقررہ وقت پر اور اپنے مقررہ راستے پر چلتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو زبردست جاننے والے ہیں, اس کی طرف سے ایک پیمانہ نکی کیا ہوا ہے, طے کیا ہوا ہے, اسی راستے پر چلتا ہے. سورج کی مجال نہیں, سورج کی طاقت نہیں ایک سیکنڈ آگے چلا جائے یا ایک سیکنڈ پیچھے رہ جائے. چاند کا نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا, سورج کا نظام اللہ نے چلایا, ستاروں کا نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا, دریاؤں کا نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا, موسم کا نظام اللہ نے چلایا, گرمیوں کا, سردیوں کا, بارشوں کا, یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے بنا کر دنیا کے بسنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا. اے دنیا کے بسنے والے انسانوں, مجھے پہچانو. جو مجھے پہچان کر میری مان کر چلے گا, میری طاقت اس کی موافقت میں آ جائے گی, اور جو مجھے پہچان کر میری مان کر چلے گا میں اس کو اپنے خزانے سے مستفید کروں گا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خزانے دنیا میں بہائے ہیں, پانی کے خزانے, دانوں کے خزانے, پھلوں کے خزانے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. دنیا میں آج لاکھوں انسان روزانہ پیدا ہوتے ہیں. آج سے کئی سالوں پہلے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روزانہ دنیا میں 2,16,000 بچے پیدا ہوتے ہیں. ان آنے والے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دو دو آنکھیں دیتا ہے, دو دو ہاتھ دیتا ہے, دو دو پیر دیتا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دیتا چلا آ رہا ہے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوئی, کبھی یہ اعلان نہیں ہوا ہے کہ ہمارے خزانے میں کمی ہو چکی ہے. اس لیے اب سے آئندہ جو انسان دنیا میں آئیں گے, ایک آنکھ والے آئیں گے, ایک کان والے آئیں گے, ایک ہاتھ والے آئیں گے, اور کبھی بھی یہ بات بھی نہیں ہوئی کہ ہمارا خزانہ تو اوور فلو ہے, اس لیے اب دو سر والے انسان آئیں گے یا تین سر والے انسان آئیں گے یا 10 آنکھوں والے انسان آئیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ, ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس ہے اور ہم ایک مقدار معین کے ساتھ دنیا میں ہمارے خزانے سے اتارتے رہتے ہیں. انسانوں کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ زمین سے اتنا گلہ اگاتے ہیں, انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنی بارشیں آسمانوں سے برساتے ہیں, اور جتنی اللہ تعالیٰ انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ زمین سے پھلوں کی پیداوار اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ دنیا میں انسان اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنے والا بنے. ہر انسان کے ذمے ہے کہ ہر انسان چاہے وہ کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی خطے کا رہنے والا ہو، انسان اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو پہچانے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے، میرا خالق اور مالک کون ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، عرفت ربی بفسح العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے پہچانا. کسی کام کے کرنے کا میں ارادہ کر لیتا ہوں، بعض مرتبہ وہ کام ہو جاتا ہے اور کسی کام کے کرنے کا عزم اور پکا ارادہ کرتا ہوں، لیکن وہ کام نہیں ہو پاتا. مجھے معلوم ہو گیا، یقین ہو گیا کہ میرے ارادے اور اس کام کے پورا کرنے کے درمیان ایک ذات اور ایک طاقت حائل ہے، اور وہ اللہ کی طاقت ہے. ہم اپنے رب کو پہچاننے والے بنے، اللہ اپنے رب کو پہچان کر اللہ کی بندگی کرنے والے بنے. دنیا اور کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے بنائی ہے. بندے دنیا میں اللہ کو پہچان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے بنے. دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ ایک دن زندگی تو ایک مقررہ وقت کے لیے زندگی ہے، دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. اس دنیا میں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. دنیا میں زمین پر جتنی مخلوقات ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوقات کو فنا ہونا ہے. نبی بڑے بڑے انبیاء دنیا میں آئے، وہ نبی بھی دنیا سے چلے گئے. بڑے بڑے اولیاء دنیا میں آئے، وہ اولیاء بھی دنیا سے چلے گئے. بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے، بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے، بڑی بڑی تعمیرات کی، لیکن وہ دنیا سے چلے گئے. خود ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انک میتن وانہم میتون. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو موت آنی ہے اور یہ دنیا کے انسانوں کو بھی موت آنی ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں جس سے چاہے محبت کر لے، ایک نہ ایک دن آپ کو اس سے جدا ہونا ہے. دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایک کھیل بتایا ہے، لہو و لعب بتایا ہے، اور جینے کی زندگی اللہ تعالیٰ نے آخرت کی زندگی بتائی ہے اور فرمایا، وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. جینے کی زندگی، ہمیشہ رہنے کی زندگی آخرت کی ہے. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرعون کے ایک درباری کی بات کو نقل کر کے اللہ فرماتے ہیں، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار. اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ سامان ہے، اور باقی قرار کی زندگی، ہمیشہ رہنے کی زندگی آخرت کی زندگی ہے. میں آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونے والا کیسے بن جاؤں؟ آخرت کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کی راحت مجھے کیسے مل جائے؟ آخرت کی زندگی میں میں اللہ کی پکڑ سے کیسے بچ جاؤں؟ اللہ کی ناراضگی سے کیسے بچ جاؤں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دنیا کے سارے انسانوں کو ایک حکم فرمایا، اور یہ فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے دنیا کے انسان، اپنے رب کی پوجا کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی، جس نے تم کو پیدا کیا ہے. وہ مالک ایک اکیلا اللہ، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، الہکم الہ واحد. جی لگانے کے قابل، عزت دینے والا، ذلیل کرنے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، کھوڑ دینے والا، نفع دینے والا، اولاد دینے کا کام، اولاد نہ دینے کا کام، موت دینے کا کام، زندگی دینے کا کام، یہ صرف اور صرف اللہ کی قبضے قدرت میں ہے. وہ جسے چاہے زندگی دے دے، اور وہ جسے چاہے موت دے دے، وہ جسے چاہے لڑکے دے دے، اور وہ جسے چاہے لڑکیاں دے دے، وہ جسے چاہے بانج بنا دے. قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، للہ ملک السماوات والارض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما. اللہ ہی کی بادشاہت ہے، ساری دنیا میں بادشاہت اللہ ہی کی ہے، ساری دنیا کا بادشاہ اللہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ مالک الملک ہے، جس کو چاہے جو چاہے جتنا چاہے اللہ تعالیٰ فرماتے عطا فرما دے، جس کو اولاد دینا چاہے اولاد دے دے، جس کو لڑکے دینا چاہے لڑکے دے دے، جس کو لڑکیاں دینا چاہے لڑکیاں دے دے، اور جسے چاہے بانج بنا دے، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، ہم کیوں آئے ہیں؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال کی زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہم کھانے پینے کمانے بچے پالنے کے لیے آئے ہیں؟ ہمارا مقصود کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ ہمارا مقصود کیا ہے؟ ایک آدمی اپنے گھر سے باتھ روم میں جاتا ہے اور ٹوال لے کر جاتا ہے، گرم پانی لے کر جاتا ہے، صابن دانی میں صابن رکھ کر جاتا ہے، باتھ روم میں آدھا گھنٹہ رہتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے۔ بھائی کیا کر کے آئے ہو؟ بھائی میں تو یوں ہی واپس آ گیا۔ ارے بھائی تم باتھ روم میں کیوں گئے تھے؟ بھائی میں تو نہانے کے لیے گیا تھا۔ باتھ روم کیوں بنایا گیا ہے؟ کیوں نہانے کے لیے بنایا گیا ہے؟ بھائی سارے اسباب لے کر گئے تھے، ٹوال لے کر گئے تھے، گرم پانی لے کر گئے تھے، صابن دانی لے کر گئے تھے، سارا سب کچھ لے کر گئے۔ بھائی میں تو بھول گیا۔ اگر کوئی انسان دنیا میں اللہ کی بندگی کے بغیر آئے گا، اس سے زیادہ بیوقوف انسان دنیا آخرت میں کوئی نہیں ہوگا، اس سے زیادہ خسارے والا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، جو اللہ کی بندگی کے بغیر اور اللہ کو راضی کیے بغیر، اللہ کو مانے بغیر اور اللہ کی مانے بغیر دنیا سے چلا گیا۔ دنیا کا سارا مال و متاع، دنیا کا سارا سونا چاندی، دنیا کے سارے زیورات اور داغینے اور دنیا کا سارا بینک بیلنس اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ جو دنیا میں چاہے جتنا بڑا مالدار ہو، پوری دنیا کا صدر اور پرمخ بنا ہوا ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی عبادت کے بغیر، اللہ کو مانے بغیر دنیا سے چلا گیا، مرنے کے بعد کی زندگی میں وہ سب سے بڑا بھکاری ہوگا۔ وہ اللہ کے سامنے یہ عرض کرے گا، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے میں زمین بھر کر سونا دے دوں، تولا دو تولا، کلو دو کلو، من دو من کی بات نہیں، پورا زمین بھر کا سونا دے دوں، مجھے اس کے بدلے میں عذاب سے بچا دیا جائے۔ لیکن اللہ کے وہاں عذاب سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اللہ نے اٹل قانون بنایا ہے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر جب تک دنیا قائم رہے گی اللہ نے اٹل قانون بنایا ہے۔ انسانوں کی کامیابی کا مدار، دنیا اور آخرت میں انسانوں کے پنپنے کا مدار، آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر ہمیشہ کی جنت میں جانے کا مدار صرف اور صرف اللہ کو ماننے اور اللہ کی ماننے پر ہے۔ اگر دنیا میں رہنے والا غریب سے غریب انسان جس کے پاس پہننے کا پورا کپڑا نہیں ہے، غریب سے غریب انسان جس کے صبح کے کھانے میں سوکھی روٹی ہے، شام کو کچھ بھی نہیں ہے، جس نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارا کیا ہے، لیکن اگر اللہ کو مان کر اور اللہ کی مان کر زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کا تعلق سکرات موت سے ہی، موت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ جنت کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ اور تعلق قائم کر دیں گے، اور جیسے جیسے وہ منزل میں آگے بڑھتا جائے گا وہ اللہ کی راحت اور نعمتوں کے اندر میں جاتا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آخری منزل جنت میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کا آرام عطا فرمائے۔ لیکن اگر میرے دوستو، اگر دنیا میں کوئی انسان، دنیا میں ظاہری نعمت ساری کی ساری اس کے پاس ہے، روزانہ اپنے کپڑے بدلتا ہے، نئی نئی سواریاں لاتا ہے، اور اچھے اچھے بنگلوں میں رہتا ہے، اور بینک بیلنس بھی اس کے پاس ہے، سونے چاندی کے اندر میں ڈھکا ہوا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی بندگی نہیں کرتا، اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر نہیں چلتا، تو جیسے جیسے موت قریب آئے گی اس کی پریشانیاں بڑھتی جائے گی، اور اسی حال میں اللہ کو نہ ماننے اور اللہ کی نہ ماننے کی حالت میں اگر وہ آدمی موت کی بارڈر کو کراس کر کے، پار کر کے قبر میں چلا گیا، اس کی مصیبتیں اور اس کی تکلیفیں دن بدن بڑھتی چلی جائے گی، اس کے لیے راحت کی، آرام کی کوئی شکل نہیں ہوگی، چاہے وہ دنیا کا کوئی انسان۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان فرمائی ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مثالیں بیان فرمائی ہے،
دنیا میں کسی کا حسب نسب اللہ کے وہاں نہیں چلے گا. میں مولوی صاحب کا لڑکا ہوں, میں مفتی صاحب کا بھائی ہوں, میں فلا صاحب کا بیٹا ہوں, میں فلا صاحب کا رشتہ دار ہوں, نہیں. حدیث پاک میں فرمایا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, من بطا به عمله لم يسرع به نسبه, او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام, جس کو اس کا عمل اللہ سے دور کر دے, اس کی بدعملی کی وجہ سے وہ اللہ سے دور ہو جائے, اس کا اچھے نسب والا ہونا, اچھے خاندان میں پیدا ہونا اس کو اللہ سے قریب نہیں کر سکتا. دنیا میں بڑے سے بڑے اگر کسی کا مرتبہ ہے تو نبیوں کا مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے گھرانے کی باتیں بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ضرب اللہ مثلا, اللہ نے مثال بیان فرمائی, لوط علیہ السلام, نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, اللہ کو ماننے والے تھے, اللہ کی ماننے والے تھے, اللہ کے بندوں کو اللہ کی ماننے کی دعوت دیتے تھے, لیکن ان دو نبیوں کی گھر والیاں اللہ کو ماننے والی اور اللہ کی ماننے والی نہ تھی, اور اسی حال پر موت آ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, ان کی بیویاں نبی کی بیویاں تھی, نبی کے کپڑے دھوتی تھی, نبی کے گھر کا کھانا پکاتی تھی, نبی کے بستر بچھاتی تھی, لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کی زندگی میں ایمان نہیں تھا, ان کی زندگی میں دین نہیں تھا, ان کی زندگی میں اللہ کو ماننا نہیں تھا, ان کی زندگی میں اللہ کی ماننا نہیں تھا, اس حال میں دنیا سے چلی گئی. اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا. فرعون جس نے دنیا میں خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور یہ اعلان کیا تھا, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, لیکن ان کے گھر میں رہنے والی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے اللہ کو مان کر زندگی گزاری, اللہ کی مان کر زندگی گزاری, وقت کے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمے پر ایمان لائی, اور اس ایمان لانے کی وجہ سے زبردست مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا, حالات کا شکار ہوئی, تمام تکلیفوں کو برداشت کیا, لیکن اللہ کی بات کو نہ چھوڑا, اللہ کے ماننے کو نہ چھوڑا, دین کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا, مر گئی, شہید ہو گئی, اپنی جان دے دی, یہ طے کر لیا, جان دینے کی چیز ہے, جان دے سکتی ہوں, ایمان دینے کی چیز نہیں ہے, ایمان نہیں دے سکتی, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جان اللہ کی نسبت پر نچھاور کر دی, شہید ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن پاک میں جنت کا وعدہ فرمایا ہے. میرے بزرگوں, دوستوں اور بھائیوں, اللہ نے ہمیں دنیا کی مختصر سی زندگی اللہ نے بندگی کے لیے دی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی اللہ نے اس لیے بنائی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان کرے کہ میرے بندوں میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. میرے بزرگوں, ہم دنیا میں اچھا عمل کرنے کے لیے, اچھا کام کرنے کے لیے آئے ہیں. اچھا کام وہ کہلائے گا جس کام پر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مہر لگی ہوئی ہوگی, آپ کے سنت طریقے کا سکہ لگا ہوا ہوگا, وہ اصلی عمل ہے اور وہ حقیقی عمل ہے. جیسے 500 کا نوٹ, 100 کا نوٹ وہ کہلائے گا جس پر حکومت کا سکہ لگا ہوا ہوگا. اگر کوئی نقلی نوٹ لے کر 500 روپے کی نوٹ لے کر جائے گا اور 50 پیسے کی دکاندار سے چیز مانگے گا, دکاندار نہیں دے گا, وہ کہے گا بھئی دیکھنے میں تو 500 کی نوٹ ہے لیکن اس پر حکومت کا سکہ نہیں ہے. میرے بزرگو, سب سے اچھا عمل وہ کہلائے گا, اللہ کی بندگی وہ کہلائے گی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سکہ لگا ہوا ہو. جس عمل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سکہ لگا ہوا نہیں ہوگا وہ عمل مردود قرار دیا جائے گا. نماز جیسا اچھا سے اچھا عمل اگر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا, وہ نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر مردود کر کے نمازی کے چہرے پر مار دی جائے. اس لیے اللہ نے ہمیں احسن عمل, اچھا عمل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. دنیا کی زندگی چند روزہ ہے, یہ امتحان کے لیے اللہ نے بنائی ہے. ہمارے بڑے مثال دے کر فرماتے ہیں, جیسے گرمیوں کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے اندر میں سخت دوپہر کی دھوپ کے وقت میں 12-1 بجے ہر آدمی اپنے آپ کو چلچلاتی دھوپ سے بچنے کے لیے، لو سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے گھروں میں، اپنی ڈھانیوں میں، اپنے کمروں میں محبوس کر لیتا ہے، قید کر لیتا ہے، بچوں کو باہر نہیں جانے دیتا، سب کو گھروں کے اندر میں بند کر لیتا ہے کہ باہر کی گرم لو نہ لگ جائے اور دھوپ اور کڑوی اور کڑی کڑی دھوپ نہ لگ جائے، ورنہ بیمار ہو جائیں گے۔ ایسے سخت دوپہر کی کڑی دھوپ کے زمانے میں کوئی مداری آتا ہے، کھیل تماشا بتانے والا سپیرا آتا ہے، اور وہ سپیرا مداری ڈگ ڈگی بجاتا ہے، ڈب 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 کر کے ڈگ ڈگی بجاتا ہے، تو شہر کے اندر میں اور دیہاتوں کے اندر میں جب وہ ڈگ ڈگی کی آواز گھروں کے اندر میں پہنچتی ہے، وہ گاؤں کے چوراہے پر بیٹھ کر اپنا تماشا اور کھیل بتانا شروع کرتا ہے، تو گھروں میں سے پھر چھوٹے چھوٹے بچے آنے شروع ہوتے ہیں، پھر کچھ لڑکے لڑکی آنی شروع ہوتی ہے، پھر بڑے آتے ہیں، جوان آتے ہیں، بوڑھے آتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے اندر میں ایک مجمع قائم ہو جاتا ہے اور مداری اپنا کھیل بتانا شروع کرتا ہے۔ جب اپنا کھیل پورا ہو جاتا ہے تو مداری لوگوں سے، سپیرا لوگوں سے پیسے مانگنا شروع کرتا ہے، 5 روپئے 10 روپئے 5 روپئے 10 روپئے مانگنا شروع کرتا ہے، 1 2 10 20 50 کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور دھیرے دھیرے سارا مجمع بکھر جاتا ہے اور وہ مداری اپنا جھولا لے کر دوسرے گاؤں میں چلا جاتا ہے۔ اس سپیرے اور مداری کے آنے سے پہلے گاؤں میں ایک سناٹا طاری ہو چکا تھا، ایسے ہی مداری کے جانے کے بعد دوبارہ سناٹا طاری ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کا تماشا ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایسے ہی دنیا کو قائم کیا ہے۔ ایک زمانہ تھا دنیا کا وجود نہیں تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھا، نہ سورج، نہ چاند، نہ پہاڑ، نہ دریا، نہ انسان، نہ جنات، نہ چرین، نہ پرین، نہ درین، کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان تمام کو پیدا کیا اور ایک تھوڑا سا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو فراہم فرمایا، اور ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کو ختم کر دیں گے، تمام فرشتے ختم ہو جائیں گے، جبرائیل بھی، میکائیل بھی، اسرائیل بھی اور عزرائیل بھی۔ اور یوں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرشتے کہیں گے، یہ جبرائیل اور میکائیل تو اے باری تعالیٰ آپ کے پرانے وہ ہے فرشتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اسکت، چپ ہو جاؤ، میں نے طے کر لیا ہے جو میرے عرش کے نیچے ہے ان تمام کو موت آنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب ختم ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں بچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے انسانوں کی روحوں سے خطاب فرما کر یہ فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اے پردھانوں، اے منتریوں، اے سنتریوں، اے صدروں، اے بڑے وزیروں، بتاؤ، دنیا میں یہ کہتے تھے ہماری صدارت ہے، ہماری وزارت ہے، ہماری پردھان منتری ہے، اور ہمارا یہ ہے اور ہمارا وہ ہے، آج بتاؤ، لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، للہ الواحد القہار، ایک زبردست اللہ کی بادشاہت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل کو، میکائیل کو، اسرافیل کو، ان کو زندہ کریں گے، اور اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے اور ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو حشر کے میدان میں جمع کریں گے۔ میرے بزرگوں، دنیا چند روزہ زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلا جائے، ناکام انسان وہ ہے جو اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے چلا جائے۔ اللہ راضی کس سے ہوتے ہیں اور اللہ ناراض کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بتانے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا، نبیوں نے دنیا میں آ کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی مرضیات بتائی۔ اے دنیا کے انسانوں، اللہ تعالیٰ یہ کرنے سے راضی ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے راضی ہوتے ہیں، زکات دینے سے راضی ہوتے ہیں، حج کرنے سے راضی ہوتے ہیں، صلہ رحمی کرنے سے راضی ہوتے ہیں، ماں باپ کو راضی کرنے سے راضی ہوتے ہیں، کسی مخلوق کی خدمت کرنے سے راضی ہوتے ہیں، سچائی سے اللہ راضی ہوتے ہیں، امانتداری سے اللہ راضی ہوتے ہیں، ایمانداری سے اللہ راضی ہوتے ہیں، راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، کسی انسان کے لیے اپنے آپ کو نفع دینے والا بنانا، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، دنیا میں خیر کے کام کرنے والوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ نبیوں نے دنیا میں آ کر انسانوں کو اللہ کی مرضیات بتائی، اے دنیا کے انسانوں تمہاری کامیابی صرف اور صرف اللہ کی بندگی میں ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے دنیا کے انسانوں ایک اللہ کی مان کر چلو، اللہ کے سوا دنیا میں کرتا دھرتا کوئی نہیں ہے، ہاں اللہ کے سوا دنیا میں جی لگانے کے قابل کوئی نہیں ہے، عزت دینے والا کوئی نہیں ہے، ذلیل کرنے والا کوئی نہیں ہے، کامیاب کرنے والا کوئی نہیں ہے، ناکامی دینے والا کوئی نہیں ہے، زندگی دینے والا کوئی نہیں ہے، موت دینے والا کوئی نہیں ہے، ایک اکیلا اللہ ہے جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرتا ہے، اور دنیا کا سارا سب کچھ مل کر بھی اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کرے یہ یقین ہمارے اندر میں پیدا ہو جائے اور پھر ہم اللہ کی بندگی کرنے والے بنے، اللہ کی طاقت سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے اور اللہ کے خزانوں سے براہ راست ڈائریکٹ فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے احکامات دیے ہیں، اور یوں فرمایا اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں فرماتے ہیں، اذا اطعت رضیت واذا رضیت باركت وليس ببركتي نهایا، اے میرے بندوں جب میری اطاعت کی جاتی ہے، جب میرا کہا مانا جاتا ہے، میں راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو میں برکتیں کرتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں جب میری اطاعت کی جاتی ہے، میرا کہا مانا جاتا ہے۔ میرے دوستو دنیا میں زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں، ایک اللہ کی مان کر چلنا اور ایک اپنے جی کی چاہت کو مان کر چلنا، اپنے نفس کی مان کر چلنا۔ نفس کی مان کر چلنے والا یہ جہنم میں جائے گا، اور اللہ کی مان کر جانے چلنے والا یہ جنت میں جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دو مقامات کی وضاحت فرمائی ہے اور یوں فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الجنت هي المأوى واما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى۔ جو اللہ سے ڈر کر، اللہ کی مان کر، اللہ کو مان کر زندگی گزارے گا، اپنے نفس کی چاہتوں کو قربان کر دے گا، اپنے آپ کو من چاہی زندگی سے روک لے گا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے گا اور اللہ کی مان کر چلے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور جو سرکشی کرے گا اور یہ کہے گا پیسہ میرا، زندگی میری، جوانی میری اور مرضی میری، میری مرضی میرا پیسہ، میری مرضی میری زندگی، جو یہ کہہ کر زندگی گزارے گا اللہ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا بندوں کا حکم دیا، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، اے لوگو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو اور اللہ کی مان کر زندگی گزارو۔ کیا مانے، کیسے مانے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے اپنے احکامات دیے، میرے بندو یہ میرا حکم ہے، اگر تم میرے حکم کو مان کر چلو گے تو میں تمہاری دنیا بھی بھلی بناؤں گا اور آخرت بھی بھلی بناؤں گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا، من عمل صالحا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، جو ایمان والا یا ایمان والی بہن عورت نیک عمل کرے گا، نیک عمل، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی زندگی کو شاندار زندگی بنا دوں گا۔ ہاں شاندار زندگی بنانے کے لیے اللہ پیسوں کے محتاج نہیں ہے، شاندار زندگی بنانے کے لیے اللہ بنگلوں کے محتاج نہیں ہے، شاندار زندگی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سواریوں اور گاڑیوں کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کے بغیر شاندار زندگی دیں گے، سکون دلوں میں عطا فرمائیں گے، لوگوں کے دلوں میں محبوبیت عطا فرمائیں گے۔ اس کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہوگی، لیکن دنیا کے انسان اپنی گاڑیاں ان کو اپنے بٹھانے کے لیے پیش کریں گے، اس کے پاس تو جھوپڑی ہوگی لیکن لوگ اس کو اپنے بنگلے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبوبیت پیدا کریں گے، دلوں میں سکون اور چین پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپس میں محبت عطا فرمائیں گے، اس سے بڑھ کر شاندار زندگی کیا ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے بندوں کو جو احکامات دیے، ان میں سب سے پہلا حکم نماز کا دیا۔ ہاں سب سے پہلا حکم نماز کا دیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن بھی سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا. اگر مسلمان نماز میں ٹھیک ٹھاک نکلا تو اس کے باقی عمل بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے, اور اگر نماز کے اندر میں پھنس گیا, ایک پڑھی دوسری نہیں پڑھی, جمعہ جمعہ کی پڑھی, عید کی نماز پڑھی, باقی نمازیں نہیں پڑھی, یعنی نماز کا اہتمام نہ کیا, تو ایسا انسان اگر نماز میں پھنس گیا تو پھر روزے میں پھنسے گا, زکات میں پھنسے گا, حج میں پھنسے گا, ہر عمل میں پھنستا چلا جائے گا. اسی لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز سے خاص محبت تھی. اگر یہ چاہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سچی محبت کرنے والے بنے, آپ کا عشق اگر ہمارے دل میں ہے, ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو قرار پہنچانا چاہتے ہیں, آپ کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. جیسے اولاد چاہتی ہے ہمارے باپ ماں باپ کی آنکھ ہمارے ذریعے سے ٹھنڈی ہو, وہ کمائی کرتا ہے, پیسے لاتا ہے, کبھی کبھی بیکاری میں نہیں رہتا, کبھی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اپنے ماں باپ کی عزت پر داغ پڑ جائے. ایسے ہی میرے بزرگوں, ہم اور آپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ کی بندہ کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور عقیدت آپ علیہ السلام سے رکھ کر آپ کے طریقوں پر چلنے والے بنے, اس لیے کہ آپ کی عقیدت اور آپ کی سنت کے بغیر ہم اللہ کو پا نہیں سکتے. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو پیارے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہے اور یوں فرمایا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے دنیا کے انسانوں, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے. اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو اللہ ان سے محبت کرے گا اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہاں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اتباع, یہ نہیں کہ مسجد میں آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا اتباع کر لیا, سر پر ٹوپی پہن لی, پائچہ اونچا کر لیا, نماز ویسی پڑھ لی اور مسجد سے باہر گئے تو ہمارا کچھ اور طریقہ ہو گیا, ٹوپی جیب میں چلی گئی, پاجامہ نیچے ہو گیا اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا. مسجد میں آئے تو مسلمان بن گئے اور باہر گئے تو کچھ اور بن گئے. نہیں, ہماری زندگی کی صبح و شام, ہماری زندگی کی بچپن جوانی اور بڑھاپا, ہماری زندگی میں کمانا اور خرچ کرنا, ہماری زندگی میں شادی بیاہ کرنا اور موت میت کرنا, یہ ساری چیزیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہوگی, اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا. اس لیے میرے بزرگوں, ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالی نے سب سے پہلے نماز کا حکم نازل فرمایا, ہر مسلمان نماز کا اہتمام کرنے والا بنے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. جس مسلمان پر نماز فرض ہو چکی ہے, 12-13 سال کی لڑکی ہے, 14-15 سال کا لڑکا ہے, ان پر نماز فرض ہو چکی ہے, گویا ان کا کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ان سے ایک ایک نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا. اب یہ مکلف بن چکے ہیں, ان پر نماز فرض ہو چکی ہے, ان کے لیے نماز کا پڑھنا ہر حال میں ضروری. نماز پڑھنے کے لیے نماز کی ابتدائی چیزیں اس کو ہر مسلمان جانے, سیکھے. اس کے لیے فرمایا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. فرمایا, علم کا طلب کرنا اور علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. نماز سے پہلے پاک ہونا ضروری ہے. الطہور و شطر الایمان, فرمایا پاکی آدھا ایمان ہے. اور فرمایا, یہ پاکی جو ہے یہ نماز کی چابی ہے. وضو کرنا نہیں آتا, پاک رہنا نہیں آتا, مسلمان میرے دوستو ناپاک کیسے رہ سکتا ہے؟ پیشاب کر کے کھڑا ہو گیا, مسلمان اور غیر میں کوئی فرق نہیں ہے. مسلمان پاک صاف رہنا والا ہوتا ہے. النظافت من الایمان, صفائی ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے. اور مسلمان گنجڑی میں رہنے والا بنے, میلا کچیلا میں نہ کچلا رہنے والا بنے اور یہ سمجھے کہ ہم تو سادہ زندگی گزارتے ہیں. سادگی اور چیز ہے اور صفائی اور پاکی اور چیز ہے. مسلمان پاک صاف رہنے والا بنے, یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی پاک صاف رکھنے والا بنے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صفائی کا حکم دیا ہے. مسلمان اپنے ناخن کاٹنے والا بنے, ایسا نہ ہو لمبے لمبے ناخن ہو چکے ہیں اور اس کے اندر میں میل بھرا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. سر کے بال بڑھ چکے ہیں اور اس کے اندر میں نہ تیر ہے نہ کنگھی ہے نہ سنوارنا ہے. ایسا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کو رہنا نہیں سکھایا, مسلمان کو بتایا النظافۃ من الایمان, پاک صاف رہنا یہ مسلمان کا شیوا ہے اور ایمان کا حصہ ہے. ہم خود اپنے آپ کو پاک صاف رکھے, اپنے بدن کو پاک صاف رکھے, اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن پر جو کرتا ہوا کرتا تھا, ان کرتوں میں پیوند تو ہوتے تھے لیکن کپڑا میلا کچیلا نہیں رہتا تھا, کپڑا میلا کچیلا نہیں رہتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن سارے کے سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں, ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو گھن پیدا نہ ہو جائے, نفرت نہ پیدا ہو جائے, اس لیے کہ مدینے کے اندر میں پانی کی قلت تھی, گرمیاں سخت ہوتی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہ حکم فرمایا جمعہ کے دن غسل کر کے آیا کرو, یعنی پاک صاف رہا کرو, ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. مسلمان کو پاک صاف رہنا سکھایا, اپنے گھر کو پاک صاف رکھو. یہاں تک کہ روایت میں یہ فرمایا نظفو افنیتکم, اپنے گھر کے آنگن کو بھی صاف ستھرا رکھو. جس نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے گھر کو اپنے گھر کے آنگن کو پاک صاف ستھرا رکھو, تو اس نبی کی تعلیم کیا ہوگی اس مسلمان کے بارے میں کہ مسلمان کیسے پاک صاف اور صاف ستھرا رہنے والا بنے. اس لیے میرے دوستو ہم پاکی کا اہتمام کرنے والے بنے, پاکی کا اہتمام کرنے والے بنے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مرتبہ قبروں پر سے گزر ہوا, دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں. کس گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ ایک قبر والا تو پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا قبر والا چگلی کیا کرتا تھا. ان دو گناہوں کی وجہ سے ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. آج مسلمان ڈھیلا لینے کو عیب سمجھتا ہے, استنجا کرنے کو عیب سمجھتا ہے, جہاں کہیں کھڑے کھڑے پیشاب کر لیا, جہاں کہیں بیٹھے بیٹھے پیشاب کر لیا اور پیشاب کرنے کے بعد استنجا نہیں کرتا, ویسے ہی کھڑا ہو گیا. جلدی جلدی بازار میں سے آئے اور مسجد کے اندر میں آئے, نماز کی دو منٹ باقی ہے, ایک منٹ استنجا کر لیا اور استنجا میں بھی ہم نے کوشش نہیں کی کہ ہمارے پیشاب کے قطرے نکل جائے, اس کی کوشش نہیں کی. آج کل میرے دوستو ہمارے مخانے کمزور ہو چکے ہیں, بعض مرتبہ پیشاب کر کے یوں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وضو کے اندر میں یا نماز میں رکوع سجدے میں جاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ پیشاب کا قطرہ شاید گر رہا ہے, پیشاب کا سب قطرہ گر رہا ہے. اس وسوسے سے بچنے کے لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ استنجا اطمینان سے کرے اور اس کے بعد وضو اطمینان سے کرے اور پھر اس کے بعد نماز کے لیے حاضر ہو. ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے ظاہر کو بھی سنوارنے کا حکم دیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے باطن کو بھی سنوارنے کا حکم دیا. ہم اپنے ظاہر کو سنوارے, اللہ کے دربار میں آنا ہے, اللہ کے دربار میں اپنے ظاہر کو بھی سنوارے اور اللہ کے دربار میں آ کر اپنے باطن کو سنوارنے والے بنے. وضو کرنے کے بعد ہمیں دعا سکھائی گئی ہے اور یوں فرمایا وضو کے بعد یہ دعا پڑھو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ تو مجھے توابین میں سے بنا دے اور مجھے متطہرین میں سے بنا دے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں. جب پاک صاف رہیں گے ہماری نماز اچھی بنے گی, ہماری نماز اچھی بنے گی, اللہ کی بارگاہ میں جائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کرے گی. پھر مسلمان اپنی دو رکعت نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کروانے والا بنے گا. آج مسلمان اپنے حالات سے پریشان ہیں, حالات سے پریشان, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام حالات کا علاج, اللہ تعالیٰ نے تمام مصیبتوں کا مداوا اللہ نے نماز میں رکھا ہے اور اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مجھ سے مدد مانگو. اگر تم پانی کی کمی محسوس کرتے ہو نماز کے ذریعے سے مانگو, اگر کوئی ڈاکو اور چور تمہارے اوپر حملہ کر رہا ہے نماز کے ذریعے سے مدد مانگو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ایسے واقعات ملتے کرتے ہیں. ایک صحابی تجارت کا ویاپار کرنے کے لیے سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں, راستے میں کوئی ڈاکو اچھی خاصی شکل میں ملا, اس نے آپ صحابی کے پیچھے سوار ہو کر اس راستے پر چلنے لگا. آگے جا کر ایک جنگل پر وہ راستہ ختم ہو گیا تو وہ نیچے اترا سواری سے اور ان صحابی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. صحابی نے پوچھا, بھائی کیا بات ہے, اگر میرا مال چاہیے مال لے لے, پیسے لے لے, میرے پاس جو کچھ سامان ہے وہ سامان لے لے, مجھے کیوں مارتا ہے؟ اس نے کہا, نہیں پہلے تجھے ماروں گا پھر سارا سامان لوں گا. اچھا مجھے دو رکعت نماز پڑھنے میں, نماز پر کتنا یقین تھا. جیسے میرے دوستو ہمیں یقین ہوتا ہے, ہماری چائے شکر سے میٹھی ہوتی ہے, اس سے زیادہ یقین صحابہ کرام کو اپنی نماز پر تھا. ہمارے حالات نماز کے ذریعے سے بنتے ہیں. نماز پڑھی, دو رکعت نماز پڑھی, پھر دو رکعت نماز پڑھی اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی, یا ودود یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید. آسمان پر گڑگڑاہٹ کی آواز آئی اور ایک فرشتہ نیچے آیا جس نے ایک نیزہ ڈاکو کو مارا, وہ ڈاکو وہی پر گرا اور ایک آگ کا شعلہ وہاں سے بھڑکنے لگا. صحابی نے اپنی دعا مختصر کر کے آنے والے سے پوچھا, بھئی تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا, میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب تم نے نماز پڑھ کر اللہ سے یہ گر گرا کر دعا مانگنی شروع کی, میں نے اپنے رب سے کہا, اے اللہ تیرا ایک بندہ تجھ سے فریاد کر رہا ہے, مدد مانگ رہا ہے, اے اللہ اگر تیری اجازت ہو میں اس کی مدد کے لیے چلا جاؤں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی اور میری طرف میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں. جو بھی مسلمان اپنے حالات میں اگر شکنجے میں پھنس جائے اور اس طرح دو اور دو چار رکعت نماز پڑھ کر ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے گا, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اسی طرح قبول فرمائے گا. لیکن میرے دوستو ہماری نگاہیں اللہ کی قدرت سے ہٹ کر اسباب پر آ گئی, اسباب پر آ گئی. ہم دنیا میں اسباب کے چکر میں پڑ گئے, 99 کے پھیر میں پڑ گئے. اس سے نہیں ہوتا تو اس سے کرتے ہیں, اس سے نہیں ہوتا تو اس سے کرتے ہیں. ساری جگہ میرے دوستو اپنا سب کچھ کھپانے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا تو پھر پھر کہتا ہے, بھائی جی اللہ کی مرضی سے تھا ہے. ہم پہلے ہی اللہ کی مرضی جاننے والے بنے, میرے اللہ کی طرف سے آئے, حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور ان حالات کا علاج اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. میرے دوستو ہم بھاگ کر جائیں گے تو کہاں جائیں گے, اللہ سے دور ہو کر اللہ سے دوڑ کر کہاں جائیں گے, اللہ سے دور ہو کر کہاں جا سکتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تمام انسانوں اور جناتوں سے فرماتے ہیں, یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے دنیا کے انسانوں اور جناتوں, اللہ کی طاقت سے اللہ سے بھاگنا چاہتے ہو, آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو, زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو, لیکن اللہ کی پکڑ سے اللہ کی طاقت سے باہر نہیں جا سکتے. اس لیے دوستو اللہ کی طاقت کو اپنی موافقت میں کرنے کے لیے, اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھانے کے لیے, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا قرضہ ادا کرنا تھا تو دوسرے صحابی نے بنجر جیسی بنی کا ہمارا جیسا ریت کا ریگستان ہے ایسی بنجر زمین کا کوئی حصہ دے دیا. ان کے غلام نے کہا, میرے آقا یہ تو بالکل بنجر باٹھے جیسی زمین ہے, اس میں کوئی اناج وناج نہیں ہے, پانی کا قطرہ نہیں ہے, ایسی زمین لے کر کیا کریں گے؟ فرمایا, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, اگر پانی نہیں ہے تو اللہ تو ہے. فرمایا, مصلی بچھاؤ. مصلی بچھایا اور وہیں پر نماز پڑھی اور نماز میں دیر تک سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد مصلی اٹھایا, اپنے غلام سے کہا یہاں کھودنا شروع کرو. جب زمین کھودنا شروع کی تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا. میرے دوستو جو اللہ 1400 سال پہلے اور اس سے پہلے جس طاقت کے ساتھ جو اللہ تھا, وہ اللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ ہے. جس اللہ نے اس زمانے میں ایمان والوں کی ان اعمال کی بنیاد پر مددیں کی تھی, وہ اللہ آج بھی ان اعمال کی بنیاد پر ایمان والوں کی مددیں کرے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم البتہ ضرور مدد کرتے ہیں اور کریں گے اور کرتے رہیں گے نبیوں کی بھی اور ایمان والوں کی بھی دنیا کی زندگی میں بھی اور اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر بھی مدد کریں گے. مدد کے حاصل کرنے کا راستہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے. نماز اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے. آج کا مسلمان نماز سے غافل ہو چکا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کا وہ اہتمام تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے, آپ کے ہوٹ مبارک مبارک ہل رہے تھے، آواز باہر نہیں آ رہی تھی، آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، میں نے کان لگا کر سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ اور آج ہم نبی کی محبت کے دعوے دار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے مسلمان نماز سے غافل ہو چکے، مسلمان جمعہ جمعہ کا مسلمان بن چکا، مسلمان صرف عید کی نماز پر کافی رہنے والا بن گیا، حالانکہ مسلمان کو یہ تاکید کی گئی تھی، ہر مسلمان ماں باپ کو شریعت اسلامیہ نے اور شریعت محمدیہ نے یہ تاکید کی تھی کہ ماں باپ کے ذمے ہے، اب تمہاری اولاد جب 7 برس کی ہو جائے اپنی اولاد کو نماز سکھاؤ اور اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو۔ آج ہماری 7 برس کی اولاد بغیر پاجامے کی پھرتی ہے، اس کو 70 کا ہی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، جہالت کی انتہا ہو گئی، کیا جہالت ہے ہماری، کیا مسلمان، کیا اسلامی زندگی، ہم نے اپنے آپ کو کیا جانا ہے؟ میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کو دنیا میں رہنے کا، پہننے کا، جینے کا سلیقہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، اور ماں باپ کو یہ حکم دیا گیا ہے جب تمہاری اس اولاد 10 برس کی ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو اور مار کر ان کو نماز پڑھاؤ۔ حالانکہ 10 سال کے بچے پر نماز فرض نہیں ہوتی، لیکن اس کو عادی بنانے کے لیے، نماز کا عادی بنانے کے لیے ماں باپ کو یہ تاکید دی گئی کہ ماں باپ اپنے اولاد کو نماز کا حکم کرے۔ میرے دوستو، نماز کو اپنے گھروں میں زندہ کرو، نماز کو اپنے گھروں میں زندہ کرو، نوافل گھروں میں پڑھنے والے بنے، اور میرے دوستو فرض نمازیں مسجدوں کے اندر میں اہتمام سے زندہ کرنے والے بنے، ہماری ماں بہنوں کو نماز کی تاکید کرنے والے بنے، گھر کے اندر میں فضائل کی تعلیم کرنے والے بنے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کے سامنے، ہماری عورتوں کے سامنے صحابہ کی زندگی کے واقعات آئے۔ فضائل اعمال وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر میں بتایا گیا ہے ایک مسلمان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ایک مسلمان کیسا ہوا کرتا ہے، مسلمان کی آخرت کی فکر کیسی ہوا کرتی ہے، مسلمان سے مسلمان کی زندگی میں دنیا سے بے رغبتی کیسے ہوا کرتی ہے، مسلمان کیسے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، مسلمان اپنی جان اور مال کو اللہ کی نسبت پر کیسے لگانا والا ہوتا ہے، مسلمان اللہ کے دین کی خاطر کیسی تکلیفیں برداشت کرنے والا ہوتا ہے، مسلمان کے بچے کیسے تھے، مسلمانوں کی عورتیں کیسی تھی، یہ واقعات میرے دوستو کتاب میں بتائے گئے ہیں۔ اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کر کے اپنے گھر کے بچوں بڑوں کے اندر میں عمل کا شوق پیدا کرے۔ ہاں، جب تک بار 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 عمل کی ترغیب نہیں دی جائے گی ہمارے گھروں میں عمل کا شوق پیدا نہیں ہوگا، اور جب عمل کا شوق پیدا ہو جائے گا ہمارے گھر کی مائیں بہنیں نمازوں کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کروانے والی بنے گی، پھر وہ اپنے شوہروں کو تنگ نہیں کرے گی، اپنے شوہروں کو تنگ نہیں کرے گی۔ جو مسئلہ آئے گا، بچہ بیمار ہو گیا، گھر میں اناج ختم ہو گیا، گھر میں پانی نہیں آ رہا ہے، تو سب سے پہلے وہ اللہ کی بندی مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، اپنا دامن پھیلا کر اللہ سے مانگنے والی بنے گی، پھر ان ماؤں کے ذریعے سے دین اپنے بچوں کی زندگیوں میں آئے گا، یہ مائیں اپنے گھروں کے اندر میں تہجد کا اہتمام کرنے والی بنے گی، راتوں میں اٹھ کر جب رات کے اندر میں دنیا ساری سوئی ہوئی ہوتی ہے اس وقت میں وہ مائیں اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کر کے گرم گرم آنسو بہانے والی بنتی ہے، بچہ بلک کر اڑ جاتا ہے، میری ماں کیوں رو رہی ہے، ماں کی ساتھ ماں کی سینے سے چمڑ جاتا ہے، میری ماں بتا تجھے کیا ہے، کیا سر میں درد ہے، کیا پیٹ میں تکلیف ہے، کیا بخار آیا ہے، ماں تو کیوں روتی ہے، اس کو دیکھ کر بچہ بھی رونے لگتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا نہ میرے پیٹ میں درد ہے، نہ میرے سر میں درد ہے، میرے دل میں ایک درد ہے، میرے بیٹے اللہ نے ہمیں دنیا میں چند دن کے لیے پیدا کیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ ہم سے حساب لے گا، ہر انسان سے پوچھے گا میرے بندے، میری بندی، میں نے تجھے دنیا میں 40-50 سال 60 سال کی زندگی دی تھی، تو کیا کر کے آئی ہے، بیٹا تجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، میں میری قبر میں جاؤں گی، تو تیری قبر میں جائے گا، میں محنت کر رہی ہوں، میں اللہ کے سامنے اس لیے ہوتی ہوں کہ میری قبر جنت کا باغ بن جائے اور حشر کے میدان میں اللہ میرا حساب کتاب آسان کر دے، اور میں اس لیے ہوتی ہوں تاکہ اللہ ہمیشہ کی جہنم سے بچا کر اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ بیٹا کپڑوں کا ملنا کامیابی نہیں ہے، بیٹا نئے بنگلے میں رہنا کامیابی نہیں ہے، بیٹا اصل کامیابی تو یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم کو پسند کر لے۔ وہ بیٹا بھی اپنی ماں کی زندگی کو دیکھ کر ویسے زندگی گزارنے والا بنتا ہے، ہم اپنے پچھڑے اسلاف کے ولیوں کی زندگی کو دیکھے، بایزید بستامی رحمتہ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمتہ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ، حضرت شیخ سادل کلیری رحمتہ اللہ علیہ، جتنے دنیا میں اولیاء گزرے ہیں ان کی ماؤں نے تربیت کی تھی، جس تربیت کے نتیجے میں ان بچوں کے اندر میں بچپن سے ولایت اندر میں پیدا ہو گئی تھی، وہ اللہ کو پہچاننے والے بن گئے تھے، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے بنے تھے۔ انہوں نے دنیا میں بڑی بڑی فیکٹریاں اور بڑے بڑے کارخانے قائم نہیں کیے تھے کہ آج ان کے دنیا سے گئے ہوئے 700-700 سال ہو گئے، 500-500 سال ہو گئے، آج بھی دنیا ان کی قبروں پر جا رہی ہے اور ان کی عقیدت اور ان کی محبت اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ کیا ان کے دنیا میں بڑی بڑی فیکٹریاں تھی؟ کیا ان کے سونے چاندی کے ڈھیر تھے؟ کیا ان کے پاس دنیا جمع ہو کر کے آئی تھی اس لیے؟ نہیں میرے دوستو، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ والا بنایا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو آخرت والا بنایا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی زندگی کی تیاری کا سامان تیار کر لیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبوبیت پیدا کر دی۔ برسوں بیت جانے کے بعد بھی آج لوگوں کے دلوں میں ان کی عقیدت ہے۔ میرے دوستو، ان اولیاء کرام کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے، ہم ماں باپ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے والے بنے، اپنے گھروں میں تعلیم کا حلقہ قائم کر کے اپنے بچوں کو سمجھانے والے بنے، بیٹا نماز کیا ہے، بیٹا زکات کیا ہے، بیٹا ماں باپ کی خدمت کرنے سے کیا ملتا ہے، بیٹا پڑوسی کو یعنی اچھا سلوک کرنے پر کیا ملتا ہے، اور پڑوسی کے ستانے سے اللہ کتنے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی کتنی بڑی بڑی وعیدیں بتائی ہیں۔ ورنہ اگر ہم اپنے پڑوسی کے حقوق بچوں کے سامنے نہیں بتائیں گے تو بچہ گھر میں کیلا کھا کر اپنے کیلے کا چھلکا پڑوسی کے گھر کے سامنے پھینکے گا، ہاں اپنے گھر کا کوڑا کر کر پڑوسی کے گھر کے سامنے پھینکے گا۔ گھر کی ماں بہنوں کے اندر میں اگر پڑوسی کے حقوق کا خیال نہیں ہوگا تو گھر کا گندا پانی پڑوسی کے آنگن میں ڈالیں گے، لیکن اگر گھر دل میں یہ خیال آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسی کے بارے میں کتنی بڑی تاکید فرمائی ہے، فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں بار بار تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں یہ گمان کرنے لگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ گمان کرنے لگا کہ پڑوسی کو وراثت میں حصے دار بنا کر چھوڑیں گے۔ ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید بیان فرمائی، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام کون مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا جس کی مصیبتوں سے اس کا پڑوسی مامون نہ ہو۔ ہمیں پڑوسی کے حقوق بتائے ہیں، چاہے پڑوس میں کوئی رہتا ہو، مسلمان ہو یا کوئی غیر، ہر ایک پڑوسی کے حقوق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں۔ ہم فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے اپنے بچوں کی تربیت کرنے والے بنے، روزانہ کے 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ اپنے بچوں کو دین سکھانے والے بنے، بچوں کو قبر کی یاد دلانے والے بنے، بچوں کے سامنے حشر کی زندگی پیش کرنے والے بنے، بچوں کو بتائے جنت کیا ہے، بچوں کو بتائے دوزخ کیا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کس پر دیتے ہیں اور دوزخ میں کون جائے گا، ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے تو ہمارے بچوں میں بچپن سے ہی عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، نماز کے ذریعے سے ہم اپنے گھروں کو نورانی بنائے، اپنے گھروں کو نورانی بنائیں گے، برکتیں ہمارے گھروں میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے ابن عباس تو اللہ کے حکم کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ کے حکم میں ہماری حفاظت ہے، اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں ہمارے لیے برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے زمینوں سے برکتوں کے دہانے کھولیں گے۔ لیکن میرے دوستو، یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم خود اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہ کریں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کے بدلنے کا خود فیصلہ نہ کرے۔ ہم اپنی حالت کے بدلنے کا فیصلہ کریں، ہم سوچے اللہ نے مجھے مسلمان بنایا ہے، میرا چہرہ مہرا مسلمان کا ہونا چاہیے، میرا لباس مسلمان کا ہونا چاہیے، میں سر تاپا اسلامی رنگ میں رنگنے والا بن جاؤں، میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے والا بن جاؤں۔ اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں زکات ادا کرنے والا بن جاؤں، اللہ نے اگر مجھ پر حج فرض کیا ہے میں حج کرنے والا بن جاؤں. ایک ارکان اسلام ہے، ان ارکان اسلام کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے والے بنے، ارکان ایمان کو دل سے سچا ماننے والے بنے، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے نبیوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے والے بنے، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لانے والے بنے کہ مرنے کے بعد کی زندگی سچی ہے. یہ شیخ چلی کی باتیں نہیں ہے کہ مر جائیں گے اور پھر دوبارہ اللہ زندہ کرے گا اور پھر ہر ایک کا حساب لے گا، نہیں. قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے دنیا کے انسانوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اے لوگو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، یہ مت سمجھو میں چھپ چھپا کر کچھ کر رہا ہوں، نہیں، اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھ رہا ہے. اگر تم سات زمینوں کے نیچے بھی کر رہے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا، یا بنی انھا ان تک مثقال حبه من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. اے میرے بیٹے، ذرہ برابر بھی تو کوئی کام کرے گا، چاہے وہ خیر کا کام ہو یا برائی کا کام ہو، پہاڑوں کی چٹانوں میں جا کر کر رہا ہو، آسمان کی بلندیوں میں کر رہا ہو، زمین کی تہ میں جا کر کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کام کو تیرے سامنے لائے گا. ہاں، اللہ تعالیٰ لائے گا. اس لیے اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ فرماتے، اے لوگوں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی باپ بیٹے کے کام میں آئے گا اور نہ کوئی بیٹا باپ کے کام میں آئے گا. ہاں، آج تو ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے اپنی پسینہ بہاتا ہے، بڑھاپا نہیں دیکھتا. بڑھاپے میں 70 سال کا بوڑھا، 80 سال کا بوڑھا لاری میں سامان لے کر بیچ رہا ہے. ارے بڑے میاں، تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارے پاؤں تو قبر میں لٹک رہے ہیں، اب تو قبر میں تیاری کرو. قبر کی بھائی بیٹا، میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے بچے خوش رہے، بچوں کے کھانے پینے کے لیے کر رہا ہوں. جس اولاد کے لیے نمازیں قربان کی جاتی ہے، جس اولاد کے لیے اپنا دین قربان کر دیا جاتا ہے، جس اولاد کے لیے ایمان تک کو قربان کر دیا جاتا ہے، قیامت کے دن مرنے کے بعد وہ اولاد ہمارے کام نہیں آئے گی. نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام میں آئے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام میں آئے گا. یاد رکھو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا یغرنکم باللہ بالحیات، اللہ تعالیٰ فرماتے، تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. یہ مت سمجھنا ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو زندگی ہے، ابھی تو مال کی ریل پیل ہے. ہاں میرے دوستو، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے. پہلے دادا آئے تھے، پھر باپ آئے، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا آتا ہے. آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. دادا موجود ہوتے ہیں گھر میں اور پوتے کا جنازہ گھر میں سے نکلتا ہے. اس لیے بتانے میں دوستو، ہماری موت کب آ جائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. مرنے کے بعد کی زندگی آرام کی زندگی ہے، مرنے سے پہلے کی زندگی کام کی زندگی ہے، بندگی کی زندگی میں ہے زندگی ہے. اگر بندگی کے زمانے میں، اگر ہم نے کام کے زمانے میں کام کر لیا تو آرام کے موقع پر، آرام کے مقام پر آرام ملے گا، اور اگر کام کی جگہ کام نہیں کیا تو آرام کی جگہ آرام نہیں ملے گا. دنیا اللہ نے کام کی جگہ بنائی ہے، دنیا اللہ نے بندگی کی جگہ بنائی ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی اللہ تعالیٰ نے آرام کی جگہ بنائی ہے. جس نے دنیا میں اللہ کی بندگی کرتے 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 ایمان پر جمتا رہا، جمع رہا، حالات آئے لیکن حالات کے اندر میں ادھر ادھر اپنے پاؤں کو ڈگمگایا نہیں، جمع رہا، اللہ کے حکم پر جمع رہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر جمع رہا، دنیا ادھر ادھر کی آندھیا دنیا میں چلتی رہی لیکن یہ مسلمان اپنی حالت پر جمع رہا. تو اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کے بارے میں قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایمان لانے کے بعد ایمان پر جمے رہے، حالات کے جھکڑ آتے رہے لیکن مسلمان ایمان پر جمع رہا، نماز پر جمع رہا، زکات پر جمع رہا، نیکی پر جمع رہا، خیر کے کاموں پر جمع رہا، اور اسی حال میں اس کی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو خوشخبری دے کر اس مرنے والے انسان کے پاس بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنت تم توعدون، اے دنیا سے جانے والے میرے بندے آگے کا خوف مت کر اور پیچھے کا غم مت کر، آگے قبر کا، حشر کا، حساب کا خوف مت کر، پیچھے بیوی کا، بچوں کا، کمائی کا، دکان کا غم مت کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی بشارت حاصل کر لے جس جنت کا اللہ تعالیٰ نے تجھ سے وعدہ فرمایا تھا۔ پھر فرشتے کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ مت سمجھنا کہ تم اکیلے ہو، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے، یہاں بھی تمہارے ساتھ ہیں، قبر میں تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تجھے دنیا میں اپنے من کی چاہتوں کو خوب قربان کیا تھا، تیرا جی چاہتا تھا فجر کے وقت میں میٹھی نیند سوتا رہو، نماز بعد میں جا کر پڑھ لوں گا، لیکن تو نے اپنے نفس کی چاہت کو قربان کیا اور فجر کے اندر میں مؤذن کی آواز سن کر مسجد کے اندر میں آیا اور مسجد میں نماز کے لیے آیا، تو نے جماعت کا اہتمام کیا، جماعت کی نماز کا اہتمام کیا، اس لیے کہ نماز گھروں میں نہ ادا کرے، فرض نماز گھروں میں ادا نہ کرے، فرض نماز کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کے اہتمام کی تاکید فرمائی اور یہ فرمایا میرا یہ جی چاہتا ہے کسی کو میری جگہ مصلے پر نماز کے لیے کھڑا کر دوں اور میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر کسی مجبوری کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیماری کے زمانے میں عملی طور پر امت کو یہ سبق سمجھایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چل نہیں پا رہے ہیں، پاؤں جما نہیں رہے ہیں، دو صحابہ کے کندھے پر آپ نے ہاتھ رکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کمرے سے، اپنے گھر سے مسجد میں اس حال میں تشریف دے گئے کہ آپ کے پاؤں مبارک زمین پر گھسیٹ رہے تھے، گھسٹ رہے تھے، اور آپ علیہ السلام اس حال میں مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ آپ نے آپ کا یہ عمل بتا رہا ہے اگر کوئی بیمار ایسا بیمار ہے کہ اگر پاؤں گھسٹ کر بھی مسجد میں جا سکتا ہے تو مسجد میں جا کر فرض نماز ادا کرنے والا بنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تاکید کی تیری من کی چاہتوں کو تجھے قربان کیا تھا، اس لیے آج تیرے لیے ہماری طرف سے یہ اعزاز اور انعام ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اے میرے بندے اب تیرا جو جی چاہے گا تجھے ملے گا اور تو جو مانگے گا وہ ملے گا۔ جنت کے اندر میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ داخل کریں گے، جوانی دیں گے، لا یبلا ثیابہم ولا یفنا شبابہم، جنت کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور جنت کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، اور ایسے اللہ تعالیٰ پھل عطا فرمائیں گے، لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، وہ کبھی کم نہیں ہوں گے اور ان سے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ دن بدن اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو اپنی جنت کی بادشاہت عطا فرمائیں گے، ہر جنتی اپنی جنت کا بادشاہ ہوگا، بہت بڑا ملک کبیر اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ یہ کس بنیاد پر ملے گا؟ یہ دنیا میں بندگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی بنیاد پر ملے گا۔ اور اگر میرے دوستو من کی چاہت پر چلا، نماز پڑھی نہ پڑھی، دین پر چلا نہ چلا، دین کی محنت کی نہ کی، جو من میں آئے کرتا رہا، اگر اسی حال میں چلا اور اللہ کو ناراض کر دیا، موت سے سکرات موت سے اللہ کی ناراضگی کے اثرات اس پر آنے شروع ہو جائیں گے۔ ہاں اللہ کی ناراضگی کے اثرات آنے شروع ہو جائیں گے، جب اس کے جنازے کو لے کر جا رہے ہوں گے تو وہ اپنی اس زبان سے جس کو انسان اور جنات کے سوا سب سنیں گے یہ کہے گا ارے تمہارا ناس ہو جائے، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، تمہارا ناس ہو جائے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ نیک آدمی ہوگا تو نیک آدمی کہے گا قدیمونی، ارے جلدی چلو جلدی چلو، اس لیے کہ اس کو جنت نظر آ رہی ہے۔ اور وہ جو برا آدمی ہوگا جس نے دنیا میں من کی چاہت پر زندگی گزاری ہوگی تو یہ کہے گا تمہارا ناس ہو جائے تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، قبر میں اس کو رکھا جائے گا، ابھی قبر میں دفن کرنے والے 40 قدم دور نہیں ہوئے ہوں گے کہ عذاب اس کے قبر کے اندر میں آنا شروع ہو جائے گا۔ منکر نکیر کے سوال میں یا حسرتا، ہائے افسوس، مجھے معلوم نہیں ہے دین کیا ہے، رب کیا ہے، میرے نبی کون ہے، نہیں جانے گا، اس پر قبر کے اندر سے ہی سختیاں شروع کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان سختیوں سے، ان عذابوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے بینا تھے، آپ نے جنت کے احوال کو دیکھا تھا، آپ نے دوزخ کی مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، دوزخ کے عذاب کو دیکھا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے، واللہ واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، خدا کی قسم آخرت کے جو حالات میں جانتا ہوں اگر وہ تم جاننے لگو تو تم دنیا میں ہنسنا کم کر دو اور رونا زیادہ کر دو، اپنی بیویوں کے ساتھ بستروں پر لذتیں اٹھانا چھوڑ کر جنگلوں میں چلاتے ہوئے نکل جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حالات کو مخفی رکھا ہے، لیکن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی ہے، یہ سچی خبر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام سچوں کے سچے ہیں اور آپ علیہ السلام کی سچی خبر ہے، اس لیے دوستو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اگر اللہ کی ناراضگی پر چلے گئے اور اگر جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو میرے دوستو جہنم کوئی نانی کا گھر نہیں ہے، بڑا سخت قید خانہ، بڑا سخت عذاب اور بڑی سخت مصیبت کی جگہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے نواح میں اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک دم سے دھم کی آواز آئی، آپ نے صحابہ سے فرمایا تم نے یہ آواز سنی؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ہاں بڑی سخت آواز تھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے اوپر کے کنارے سے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، آج 70 سال پورے ہونے کے بعد جہنم کے تڑیے میں نیچے پہنچا ہے اور نیچے زمین پر نیچے پہنچا ہے، جس کی آواز آئی ہے، جس کی اونڈائی، جس کی گہرائی 70 سال کی مسافت اس سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ اس جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے، اس جہنم سے بچنے کے لیے، اس جہنم سے بچانے کے لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو رولایا، اپنے آپ کو بھلایا، خود فاتحہ آئے برداشت کیا، آپ کے گھرانے میں فاتحہ آئے ہماری ماؤں نے برداشت کیا، آج ہمارے گھروں میں اللہ کی دین کی نسبت پر فاقے تو نہیں آئے، کبھی 2 روٹی کی جگہ 1 روٹی مل گئی، لیکن دوستو ہمارا پیٹ کبھی بھوکا نہیں رہا، اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں فرماتے ہیں ماں شبیع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یومین متتابعین من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبل، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کبھی بھی 2 دن مسلسل جو کی روٹی سے بھی اللہ کے نبی کے گھر والوں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، کس بنیاد پر؟ حالانکہ اللہ کی طرف سے آفر دیا جا رہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فرما دیں تو ہم آپ کے لیے مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دیں، لیکن کامیابی سونے چاندی میں نہیں ہے، کامیابی اللہ کے دین میں ہے، آپ علیہ السلام نے اپنے پورے گھرانے کو قربان کیا، اپنی رخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ علیہ السلام نے ان کی تکلیفوں کو گوارا کر لیا، ان کی مصیبتوں کو گوارا کر لیا، گھر میں تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کمزوری کی وجہ سے پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے، آنکھیں اندر میں گڑ گئی ہے، آپ علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھرائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ سے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا حال ہے؟ کہنے لگی ابا جان پہلے تو صرف بھوک تھی، اب تو بھوک بھی ہے اور دکھ بھی ہے، بیماریاں بھی ہے، یہ کہتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے یہی فرمایا علی تم میری بیٹی کی خبر نہیں رکھتے، جماعتوں میں جاتے رہتے ہو، تقاضوں پر چلتے رہتے ہو، دن کا کام کرتے رہتے ہو، گھر میں خبر نہیں رکھتے، یہ نہیں فرمایا بلکہ اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں اما ترضینی ان تکونی سیدت نساء اہل الجنہ، بیٹی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے ان تکلیفوں کے بدلے میں اللہ تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنائے گا؟ میرے دوستو اللہ کے دین کی نسبت پر آنے والے مجاہدوں کو ہم برداشت کرنے والے بنے، اللہ کے دین کی نسبت پر آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنے والے بنے، دین سیکھنے کے لیے جان مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلے، اپنی استعدادیں اپنے جذبات کو قربان کرے، اپنی استعدادوں کو لگائے تاکہ ہم دین کو سیکھنے والے بنے، سمجھنے والے بنے، نقل و حرکت کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں دین آئے گا، ہم اپنے گھروں میں واپس آئیں گے، اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو دین سکھائیں گے، اور دھیرے دھیرے تدریجی طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ بنائے گا، عالم کے انسانوں کی ہدایت کا اللہ نے ذریعہ بنائے گا، اور دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر میں دین کو زندہ کرے گا، ایمان کو زندہ کرے گا، ایمانداری کو زندہ کرے گا. دنیا میں اللہ تعالیٰ ایمانداری کو زندہ کریں گے، امن کو زندہ کریں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں سلامتی کو زندہ کریں گے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں دعوت و تبلیغ کی ایک مبارک محنت عطا فرمائی ہے. یہ محنت میرے دوستو یہ پارٹی بنانے کی محنت نہیں ہے، یہ ممبر بنانے کی، یہ سبھی بنانے کی محنت نہیں ہے کہ جیسے دنیا میں دوسری تنظیمیں ہوتی ہے اس کے ممبر بنائے جاتے ہیں، بھائی تم ہمارے ممبر بن جاؤ، تم ہمارے ممبر بن جاؤ. یہ میرے دوستو ممبر بنانے کی محنت نہیں ہے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارا کام اپنی ذات سے اللہ کے دین پر چلتے ہوئے اللہ کا دین دنیا کے بسنے والے سارے انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے. اس کے لیے غریب اپنی غربت کے ساتھ، مالدار اپنی مالداری کے ساتھ، جس کے پاس جو صلاحیت ہے اپنی ان صلاحیتوں کے ساتھ اللہ کے دین کی محنت کرنے والا بنے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں خیر کا ذریعہ بنا دے اور اللہ کے دین کی نسبت پر اپنے کاروبار کو اپنے بیوی بچوں کی ترتیب بنا کر ہم ان کو چھوڑنے والے بنے. اللہ ضائع نہیں کرے گا جس نے بھی اللہ کی نسبت پر اپنے کاروبار کو اور اپنی بیوی بچوں کو اللہ کی نسبت پر چھوڑا ہے ترتیب بنا کر، اللہ نے اس کو ضائع نہیں کیا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا وعدہ ہے جو آدمی من ترک شیئاً للہ عوضہ اللہ خیراً منہ، جو اللہ کی نسبت پر کسی چیز کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہتر چیز اسے عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اسے خیر عطا فرمائیں گے. صحابہ نے اللہ کے دین کی نسبت پر بہت کچھ چھوڑا تو اللہ نے صحابہ کو ضائع نہیں کیا، بلکہ تھوڑی سی مدت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو برکت والی بنا کر صحابہ کرام کے قدموں میں ڈال دیا. اسی کے نقش قدم پر اگر ہم اور آپ چلیں گے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، صحابہ کو، اور صحابہ کے بعد تابعین اور اولیاء کرام کو کامیاب کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح کامیاب کریں گے. اس کے لیے دوستوں ہر مسلمان سے یہ صدا لگائی جاتی ہے، ہر مسلمان کے سامنے یہ آواز لگائی جاتی ہے، ہر مسلمان اپنی زندگی میں دین کو سمجھنے سیکھنے کے لیے 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگائے، 4 مہینے اللہ کے راستے میں جائیں گے، اللہ کے دین کے ماحول میں رہیں گے، مسجد کے ماحول میں رہیں گے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اللہ سے ہونے کو بولیں گے، اللہ سے ہونے کو کہیں گے، اللہ تعالیٰ ایمان ہمارے اندر میں پیدا کرے گا، اعمال زندگی میں زندہ ہوں گے. انشاءاللہ 4 مہینہ لگا کر، صحیح طریقے سے 4 مہینہ لگا کر واپس آئیں گے، پچھلی زندگی سے توبہ کر کے آئیں گے، آئندہ نئی اچھی زندگی گزارنے کا عزم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو وعدے اللہ نے صحابہ کے ساتھ پورے فرمائے تھے اللہ تعالیٰ وہی وعدے ہمارے ساتھ بھی پورے کرے گا. اس کے لیے میرے دوستو ہمت کر کے حضرات بتائے کون کون اس مجمع میں 4 مہینے کے لیے تیار ہے.